الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون أي إيمان والو ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے عبادت گزار اور اسی کے بندے ہو۔ گزشتہ آیتوں میں شرک کی مذمت برائی بیان کی گئی تھی، مشرکین کی برائی بیان کی گئی تھی کہ یہ کتنی خراب بات ہے، ان کا آخرت میں کیا انجام ہونا ہے اس کو ذکر کیا گیا تھا، اور دنیا میں ان کے شرک کرنے کے انداز کیا کیا ہیں اس میں سے بعض صورتوں کو ذکر کیا گیا تھا، اور آخر میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی بار بار کی دعوت کے باوجود ان لوگوں کی جو صورتحال ہے، ریاکشن ان کا جو ہے، رسپانس جس طرح کا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جانوروں کا ایک ریبڑ ہے جو چرواہے کی آواز پہ بغیر سمجھے بوجھے بس قدم آگے بڑھائے چلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو سن رہے ہیں، ان کے قدم یعنی ان کی زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے، عمریں بڑھ رہی ہیں، عقلیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کا اتباع کرو، اللہ نے جو وحی کے احکام اتارے ہیں ان کو مانو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ہمارے بڑوں سے، خاندانی بزرگوں سے، قوم کے بڑوں سے جو دین ملا، دینی باتیں ملی، ہم اس کو مانیں گے، اب جو محمد پہ قرآن اترتا ہے، احکام اترتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ اس وقت بھی اپنے آبا و اجداد کے راستوں پر چلیں گے جبکہ ان کے آبا و اجداد کو نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، کیا پھر بھی یہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے؟ اگر عقل کی بات کرے، اگر ہدایت والی بات کرے تو ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہ عقل کی بات ہے نہ ہدایت کی بات ہے تو پھر پیچھے چلنے کی ضد کیا حساب سے کر سکتے ہیں؟ یہ حق تعالیٰ نے پوچھا۔ اس آیت کو کے اندر ایک مضمون تھا جو ہمارے اس وقت کی جو ضرورتیں ہیں دینی، اس میں سے ایک مضمون ہے وہ۔ اس آیت کی وجہ سے امت کا ایک طبقہ جو ائمہ فقہ کی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کی تقلید کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تقلید کی برائی بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم ان لوگوں کے پیچھے اس وقت بھی چلو گے جبکہ وہ ان کو نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے آبا و اجداد کی اور اپنے بزرگوں کی اور بڑوں کی پیروی کرنے پہ استفہام انکاری کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جس میں انکار اور تردید ہے کہ یہ کام نہیں کرنے والا ہے۔ خود اس آیت کے اندر ان کی اس غلط فہمی کا اور ان کے شبہ کا جواب ہے۔ اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ عقل ہو نہ ہدایت۔ اب یہ جو ائمہ کرام ہیں، اسلاف امت ہیں، جن کو امت فالو کرتی ہے، کیا ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے قرآن و سنت، قرآن اور سنت یہ ہدایت ہے، اور عقل یعنی اجتہاد، جس کو قیاس کہتے ہیں نا، رائے اور قیاس وغیرہ جو کہتے ہیں اصول فقہ کے اصطلاح میں، ٹرم میں۔ تو ائمہ دین کی جو اقتدا کی جاتی ہے، دوسرے لفظوں میں جو تقلید کی جاتی ہے، ہم سارے مقلد ہیں تو یہ تقلید کرتے ہیں، کوئی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کا فالو کرنے والا ہے، پیروکار ہے، کوئی شافعی ہے تو امام شافعی کو، کوئی مالکی ہے تو امام مالک کو، اور کوئی حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل کو فالو کر رہا ہے۔ اب ان کا فالو کرنا یہ شرک میں آئے گا، یہ بری تقلید میں آئے گا؟ نہیں، نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے اپنے کافر قوم کی پیروی کو چھوڑ دیا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم، اور میں نے پیروی کر لی اور اختیار کر لیا اپنے آبا کے مذہب کی ملت کو، اپنے آبا و اجداد کے مذہب اور ان کی ملت کو میں نے اختیار کر لیا۔ تو یہ ایک ساتھ کون سی تقلید ناجائز ہے، کون سی تقلید جائز ہے والے مضمون ایک ساتھ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر خود آیا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ سمجھنے کے لیے، ذہن میں رکھنے کے لیے یہ ہے، اس سے چونکہ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں دیکھو قرآن روک رہا ہے، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کی مذمت کر رہا ہے، ذہن میں رہنا چاہیے یہ مذمت ان آبا و اجداد کی پیروی کی ہو رہی ہے جو آبا و اجداد نہ عقل رکھتے ہیں نہ ہدایت رکھتے ہیں۔ ائمہ دین جو ہیں وہ عقل بھی رکھتے ہیں اور ہدایت بھی رکھتے ہیں، عقل کیسی رکھتے ہیں، ان کی تفصیلات اور ان کی فقہ کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کیسی باریک عقل تھی، تلوار کی دھار کیا تیز ہوگی جو ان کی عقلیں تیز ہوا کرتی تھیں۔ اس قدر ان کی فقہ کے اندر، سمجھ کے اندر، ذکاوت کے اندر، ذہانت کے اندر ایسی تیزی ہوتی تھی، ایسی حدت ہوتی تھی، ایسی سرعت ذہنی بات کی طرف، بات سے بات کی طرف منتقل ہونے کا، اور اللہ کی طرف سے ایک ملکہ اور بصیرت ان کو حاصل تھی کہ جو ان کی زندگیوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے نکالے ہوئے مسائل کو پڑھے گا نا، وہی سمجھ پائے گا کہ واقعی کیا اللہ نے ان کو بصیرت بخشی تھی، کیا اللہ نے ان کو ذہن اور علم اور ذہانت اور مہارت بخشی تھی۔ اس کے ساتھ میں یہ آیت ان لوگوں پہ لے جا کے فٹ کر دینا ایسے ہی ہے جیسے مسیح ہدایت کو مسیح ضلالت بولا جائے۔ مسیح دنیا میں دو ہوں گے، ایک ہوا ہے، ایک ہونے والا ہے۔ مسیح ہدایت، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عیسیٰ مسیح بولتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح، مسحہ کے معنی آتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے، ہاتھ پھیرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ظاہر ہوتے تھے، جو پیدائشی طور پہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے، کوڑ کے، جزام کے اور دوسرے اس قسم کے اندھے، ہاتھ پھیرنے سے نابیناؤں کی بینائی لوٹ آتی تھی، کوڑ اور جزام کے مرض، اس کے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ مسیح ہدایت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی مسیح ہیں۔ اور دجال جو آنے والا ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے، اس کو بھی مسیح بولتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مسیح ممسوح کے معنی میں ہے۔ ممسوح کا مطلب وہ آدمی جس پر ہاتھ پھیرا ہوا، کیا مطلب؟ اس پہ ہاتھ پھیر دیا، ایک آنکھ اس کی غائب ہے، ایک آنکھ اس کی خراب ہے، تو ایک آنکھ کی خرابی کی طرف اشارہ مسیح العین، ممسوح العین سے ہے وہ۔ تو ایک مسیح حضرت عیسیٰ ہو گئے، دوسرا مسیح دجال ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسیح اور وہ بھی مسیح، تو فرق کرتے ہیں ایسے، مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ اور مسیح ضلالت گمراہی والے دجال، یہ دجال ہوا۔ تو اب ناجائز تقلید کو جائز تقلید سے ملا دینا، آبا و اجداد کو ائمہ کرام سے ملا دینا، جو بے عقل اور بے علم تھے ان کو انتہائی عقل رکھنے والے، انتہائی علم رکھنے والوں سے ملا دینا، یہ ہدایت اور ضلالت کو ملانے والی بات ہوتی ہے۔ ایک مضمون تو یہ تھا۔ اب جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں حق تعالی حکم فرماتے ہیں کہ ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حلال طیب کھانا یہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے، حلال تو وہ ہے جس پر سے اللہ نے پابندی اٹھا دی، حلال حل یحلو سے، کوئی گرہ کھول دینا وہ حل یحلو اس میں آتا ہے۔ جو چیز آپ کو کھانے کی اجازت دے دی گئی، گویا حرمت کی گرہ کھول کے آپ کے لیے اس کو آگے کر دیا گیا کہ آپ کھا لیں اب اس کو، تو یہ حلال بن گئے۔ ایک ہے طیب، طیب کس کو بولیں گے؟ پاکیزہ چیز۔ شریعت کی روح سے جو چیز جائز ہے وہ حلال ہو گئی، جس سے کسی دوسرے کا حق متعلق نہیں ہے وہ طیب ہو گیا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کھانے پینے کی ہزاروں لاکھوں چیزیں دنیا کے اندر اللہ کی ہمارے سامنے ہیں، جو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، وہ ذبیحہ نان ذبیحہ کا جھگڑا چھوڑ کر کے، مطلب وہ تفصیلات چھوڑ کر کے، جھگڑا نہیں تفصیلات چھوڑ کر کے، جو چیزیں بالکل سب کے پاس حلال ہیں، ترکاریاں، ویجیٹیبل ہو گئے مثال کے طور پہ، اب اگر کسی اور کا ہے فارم اور آپ اس میں جا کے لینا شروع ہو جائیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ارے بھائی یہ حلال و طیب ہے، اللہ نے اس کو حلال و طیب بنایا، یہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے ابھی، آپ کے لیے طیب نہیں ہے، جس کا فارم ہے اس کے لیے حلال بھی ہے طیب بھی ہے۔ دکان میں جا کے چیزیں ہم اٹھا کے نہیں لا لے سکتے بغیر پیسے دیے، بغیر پے کیے ہوئے، ساری چیزیں حلال رکھی ہوئی پھر بھی نہیں لا سکتے، کیوں؟ اس کے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، ہمارے لیے ابھی حلال ہے طیب نہیں ہے۔ جب ہمارا اس کا حق ختم ہو جائے گا، ہم پے کر دیں گے، تو اب وہ چیز ہماری ہو گئی، اب ہماری اس میں ملکیت میں آ گئی، پھر ہمارے لیے حلال بھی بن گئی اور طیب بھی بن گئی۔ تو جب تک کسی چیز سے کسی دوسرے کا حق جڑا ہوا ہوتا ہے وہ چیز طیب نہیں کہلاتی ہے۔ ایک تشریح طیب کی یہ بھی علماء نے کی ہے۔ آگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جس پر اللہ غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مجبوری کی حالت میں آ جائے کہ نہ لذت کا طلبگار ہے نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ آیت بڑی صاف اور سلیس ہے، بہت تمام آیتوں کی طرح، لیکن اس میں حکم کے اعتبار سے بہت تفصیلات ہیں، یعنی ابھی شاید اس کے جو عام طور سے تفاسیر میں جو بات ذکر کی جاتی ہیں وہ ذکر کی جائیں تو ایک گھنٹہ تو پورا لگ جائے گا صرف یہ دو تین لائنوں پر۔ اس میں سے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، جو جس کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے، اور کچھ باتیں ہم ذہن میں بھی رکھنا چاہیے، کچھ باتیں صرف مذاکرہ بھی ہو جائے تو کافی ہے، وہ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حلال چیزوں کا کھانے کا اجازت دینے کے بعد حق تعالیٰ حرام سے بچنے کا حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنی چیزیں حلال ہیں، اور حرام تو اللہ نے چند چیزوں کو کیا ہوا ہے،
ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے, جب پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ چیز کر سکتے نہیں کر سکتے, علماء سے پوچھو تو یہ بھی ناجائز, وہ بھی حرام, یہ بھی ٹھیک نہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں, تو نہیں کی تفصیلات, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے بلکہ ہم زیادہ سنتے, تو ذہن ایک خیال اپنا لیتا کہ شریعت میں پابندیاں زیادہ ہیں. حق تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ انعام کے اندر پارے 8 کے اندر دیا ہوا ہے, میں نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں تم پہ, جانوروں میں سے 8 تو حرام کیا, حرام چیزوں کی جو فہرست گنائی گئی ہے صراحت کے ساتھ میں, تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کون سی چیز حرام کیا تم پر, اب دمبا ہے, دمبی ہے, بکرا ہے, بکری ہے, اونٹ کا نر اور مادہ ہے, گائے کا نر اور مادہ ہے, ان کے اندر میں نے کون سی چیز حرام کر دی تمہارے واسطے, گائے کھاتے ہو, بکرا کھاتے ہو, دمبا کھاتے ہو اور اونٹ کھاتے ہو, سب کچھ تو میں نے تمہارے حلال کیا, اب کیا شکایت ہے حرام کرنے کی. آپ دیکھیں تو حلال کی فہرست دنیا میں زیادہ ہے, نئی نئی ایجادات سائنس کی ہوتی رہتی ہیں, تو جو چیزیں جس کے اندر شرعی محظور ممنوع بات داخل نہیں ہوتی اس کی اجازت ہے. لوگ علماء کرام کو الزام دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو ہر بات ناجائز ہوتی ہے, جتنی سائنس کی اب تک کی ایجادات ہیں اس میں سے 80 یا 90% کی تو اجازت ہے, 10% یا 20% کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ 10% یا 20% کو ذہن میں رکھ لینا اور 80% کو بھلا دینا اور پھر اس بیس پہ علماء کو الزام دینا کہ یہ لوگ نئی نئی کی رٹ لگاتے ہیں, یہ ہماری ناانصافی ہے, ہماری جہالت ہے, تو ہم اپنی جہالت کا علاج کرنا چاہیے کسی اور کے الزام دینے سے پہلے. ایک بات یہ عرض کرنے کے بعد اب یہاں پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردار میں نے تم پر حرام کیا. میتہ کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے لیے تو سرسری مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو جانور مر گیا بغیر اس کو ذبح کیے ہوئے وہ جانور ہمارے لیے مردہ ہے, وہ تو ہے ہی مردہ, لیکن جو حلال جانور جس کو کھانے کی اجازت ملنے کے واسطے ہمارے واسطے اس کا یوز جائز ہونے کے لیے شرعی طور پہ ذبح کرنا جائز ہے, وہ یا تو بغیر ذبح کے مر گیا یا شرعی طور پہ ذبح نہیں ہوا تو وہ میتہ پہ ہے. شرائط ذبح, ذبح کی جو کنڈیشنز ہیں جس میں پوری نہیں ہوئی وہ میتہ ہے. لہذا اگر مسلمان ذبح نہیں کرے تو وہ جانور بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کر رہا کافر پھر بھی حلال نہیں ہے, وہ میتہ ہے. وہ مسلمان ذبح کیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھا, جانتے بوجھتے دل میں ہے میرے, میں زبان سے ہونا بلکہ نہیں بول رہا ہوں, دل میں تو ہے نا میرے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بھی میتہ میں آ جاتا. کاٹ دیے اس کو لیکن اس کا ورٹیکل ذبح کر دیے مثال کے طور پہ, جائز نہیں ہوتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مابین الحلق واللبا, یہ ہر جانور کے یہ حصے میں ذبح کرنا ضروری ہے, اس کو بولتے ہیں مابین الحلق واللبا. وہ جو ورٹیکل ذبح ہوتا وہ یہاں ہوتا سیدھا ڈائریکٹ, اس کی اجازت نہیں ہے. مشین کٹ کرے مثال کے طور پر, مشین کٹ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو نہ کاٹنے والا مسلمان ہے, نہ اس پہ بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے, نہ دوسرے اور شرائط اس کے اندر ہیں. تو جس میں ذبح کی شرائط نہیں پائے جائیں جس جانور کے کاٹنے میں, اس جانور کی کا کھانا حلال نہیں ہوتا, وہ مردار میں اور میتہ میں آتا ہے اور بغیر کسی ڈاؤٹ کے آتا ہے. یہاں ایک غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں عرب حضرات, وہ بولتے ہیں کہ ایک ہے جانور کا حلال ہونا, اگر وہ حلال ہے تو پھر تم کھا سکتے ہو, جیسے ایک ہے خنزیر اور ایک ہے گائے, بیف, گائے کا گوشت اور خنزیر کا گوشت, خنزیر حرام ہے تو اب وہ کسی طرح بھی حلال نہیں ہوگا, لیکن جو حلال ہے سو حلال ہے تم کھا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ابھی جو اوپر آیت گزری اس کا حوالہ دے کے, اور وہ بولتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جب تمہارے سامنے کھانا آئے تو تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کو پتہ نہیں بھی ہے کہ کاٹنے والے نے بسم اللہ اس پہ پڑھا تھا, اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا, تو ہم اگر کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں تو کافی ہے. بس اس جانور کا حلال ہونا شریعہ اعتبار سے یہ ضروری اور کافی ہے, اس سے آگے کی تحقیق کے ہم مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں. یہ مغالطہ دیتے ہیں امت کو عرب حضرات, دوسرے اور حضرات بھی, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کے بعد انما حرم علیکم المیتہ کی آیت ہے, اور اس کی تشریح میں علماء نے یہ باتیں ذکر کی ہیں, اور حنفی علماء, شافعی علماء, مالکی علماء, حنبلی علماء ذکر کر رہے, ایسا نہیں ہے. اب تک کے یعنی یہ نوپید, یہ نئی نسل پیدا ہونے سے پہلے کے جتنے علماء گزرے ہیں سب وہی فرماتے تھے کہ میتہ کا مطلب وہی ہے کہ شرائط ذبح جس میں پورے نہیں ہوئے وہ میتہ کے اندر آتا ہے. اب اس غلط فہمی میں رہنا کہ اگر گائے ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت ہے تو کھا سکتے ہیں، ہم کو مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن کریم میں آیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کا گوشت مت کھاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. پھر یہ آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر جانور کا حلال ہو جانا کافی ہے ہمارے لیے، اس کا گوشت حلال ہونے اور یوز کرنے کی اجازت مل جانے کے لیے، تو پھر اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ کیا وہ آیت صرف ہمیں رمضان میں تلاوت کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے اتاری گئی ہے؟ نہیں، وہ باقاعدہ حکم ہے. اور اندازہ کریں کہ جس ماحول میں یہ اترا ہے اور قیامت تک جو ماحول حق کے مقابلے میں پنپتا جا رہا ہے، پیدا ہوتا جا رہا ہے، فروغ پاتا جا رہا ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں کہ ہم کس کے وکیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی بات کر کے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حلال جانور ہے تو کھا لو، کاٹنے والے صحیح طریقے سے حلال ذبح کیا گیا نہیں کیا گیا اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جس ماحول میں قرآن اترا تھا، جن کے خلاف اترا تھا ان کا، یا جس پر قرآن اترا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا؟ ایسے ہی آج کے زمانے میں علماء حق کا اور حق کا ہم ساتھ دے رہے ہیں یا پھر باطل کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، یہ سوچ لیں. ہماری کیٹیگری یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم کدھر چل رہے ہیں. صرف جانور کا حلال ہونا کافی نہیں ہے، جانور بھی حلال ہو اور ذبح بھی حلال طریقے سے تمام کنڈیشنز پورے کر کے کیا گیا ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں. البتہ ایک چیز ہے، المیتہ، اس سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان، دو مردہ چیزیں ہمارے واسطے حلال رکھی گئی ہیں، ایک اس میں سے ہے مچھلی اور ایک ہے ٹڈی. ٹڈی ٹڈی کو کیا بولتے ہیں انگریزی؟ جی وہ لفظ میں کو نہیں آ رہا میرے، گراس ہاپر. جی اچھا، تو وہ دو چیزیں مچھلی اور یہ دونوں حلال ہیں، یعنی اگر یہ مردہ بھی ہیں تو اس کو سالن میں ڈال کے یوز کر سکتے آپ. مچھلی میں صرف ایک قسم وہ رہتی ہے سمندر کی جو مرنے کے بعد پھول کر کے الٹی ہو جاتی ہے، اس کو سمک طافی بولتے ہیں عربی میں، سمک طافی. تو مردہ قسم مچھلی کی حلال ہے، مگر مردہ میں سے پھر سمک طافی حلال نہیں ہے. احناف کے پاس تفصیل ہے اس میں، حدیث شریف میں آیا ہے سمک طافی حلال نہیں ہے، باقی مردہ مچھلی بھی جائز ہے. اور ٹڈی کا بھی یہی قصہ ہے کہ ٹڈی بالکل جائز ہے، اس کا سر اڑا دیتے ہیں اور اس کو سالن میں ڈال دیتے ہیں پر نکال کر کے. اس کو جنگوں کے زمانے میں حضرات صحابہ نے کثرت سے اس کو کھایا ہے. بندوق کا شکار جو کیا جاتا ہے، گن کے ذریعے سے شکار کر کے جو کھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل ہے. جو گولی ہوتی ہے، اس گولی سے جب شکار کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس گولی میں جو نوک ہے وہ کاٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا جو گن کا پریشر اور پاور ہوتا ہے اس کے پاور سے وہ گوشت کو پھاڑ دیتی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ گولی ایسی ہے کہ آپ ایسا صرف گولی کو پکڑ کر کے، اس کے بلٹ کو پکڑ کر کے اپنے ہاتھ پر یا کسی جگہ کاٹتے ہیں، تو جیسے چھری کاٹتی ہے اگر وہ بھی کاٹتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوا شکار حلال ہے. اور اگر وہ ویسے کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، صرف جب گن کے ذریعے گن چلائی جاتی ہے تو اس وقت اب اس کے پریشر سے جا کر کے وہ گوشت کو پھاڑ دیتی ہے، تو پھر وہ موقوزہ میں آتا ہے، یعنی زور لگا کر جس جانور کی جان لے لی گئی ہو، جس کا گلا مثال کے طور پہ گھوٹ دیا گیا ہو. ذبح کی دو قسمیں ہیں، ایک ذبح اختیاری اور ایک ذبح اضطراری. اختیاری کا مطلب جو جانور آپ کے قابو میں ہے اور اس کا ذبح کرنا آسان ہے، عام طور پہ مرغی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے وغیرہ، یہ سارے حلال جانور. بعض وہ ہیں جو آپ کے قابو میں آتے نہیں ہیں، وہ بھاگتے ہیں، آپ سے بدکتے ہیں، شکار جن کا عام طور سے کیا جاتا ہے پرندے ہو گئے، اور پرندوں کے علاوہ دوسرے ہرن وغیرہ اس قسم کے، یا جنگلی گائے وغیرہ ہو گئی، یہ سارے بھی حلال ہیں اور ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ان کو پکڑ کے ذبح کرنا چاہے تو آسانی سے ان کو نہ پکڑ سکتے، نہ پکڑ کے ذبح کرنا آسان ہوتا. تو جو جانور قابو میں آتے ہیں ان کو شکار کر کے اگر کوئی کھانا چاہے تو وہ حرام ہوتا ہے، ان کو ذبح اختیاری ضروری ہے. بکرا ہے، بکرے کو کہیں دور جو ہے نا شوٹ کر رہے ہیں، شوٹ کر کے بول رہے ہیں شکار حلال ہے لہٰذا یہ بکرا بھی حلال ہے. گائے کو شوٹ کر کے کہہ رہے ہیں شکار حلال ہے لہٰذا یہ گائے بھی نہیں. جو جانور قابو میں آتا ہے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے. وہ جو تیر مارنے کا، گن چلانے کا، شوٹ کرنے کا جو حکم ہے، وہ حکم اضطرار کا ہے، مجبوری کے درجے کا ہے، جب جانور قابو میں نہیں آتا ان کے لیے. اچھا، جو جانور قابو میں نہیں آتا اس کو شوٹ کیا گیا، اب وہ ٹانگ میں لگی، پیر میں لگی، کسی اور جگہ، ایسی جگہ لگی کہ وہ جانور مرا نہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کے اب قابو میں آ گیا، تو چونکہ گولی شکار اس کا کر لیا گیا ہے لہذا اب حلال ہو گیا، ایسا نہیں. قابو میں آنے کے بعد اگر زندہ ہے تو ذبح ضروری ہے پھر اس کا بھی، اور اگر مر چکا ہے تو پھر چونکہ بسم اللہ پڑھ کے گولی چلائی گئی تھی، تیر پھینکا گیا تھا یا شکار کیا گیا تھا، تو اس واسطے وہ بغیر ذبح کیے ہوئے بھی اب اختیار میں نہیں رہا نا، پہلے ہی اس کا وہ مر چکا ہے، اس لیے اب وہ جائز ہے. تو مردہ کے تعلق سے تھوڑی سی یہ تفصیلات ہیں. اس کے بعد کا لفظ ہے ودم، اور خون کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے یہ تمہارے لیے حرام کیا ہے. خون یہاں تو صرف خون کا لفظ آیا، دوسری جگہ سورہ انعام کے اندر دمن مسفوحہ کی قید ہے کہ بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے. لہذا جو خون بہتا ہوا نہ ہو یا جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں پایا جاتا وہ کھانے میں پانی میں گر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کھانا پانی ناپاک نہیں ہوتے. اور گوشت جانوروں کا، جو گوشت جانور کو ذبح کرنے کے بعد، کھال اتارنے کے بعد ان کی کارکس کے اوپر تھوڑا سا خون لگا رہ جاتا ہے، تو وہ خون بھی ناپاک نہیں ہوتا. اگر آپ لا کے دھوئے بغیر اس کو پکا کے کھانا چاہے بالکل اجازت ہے، اس لیے کہ وہ دم مسفوح میں نہیں آتا. اچھا، میتا کے حوالے سے ایک چیز اور ہے. میتا میں یعنی مردہ جانور کا گوشت حرام ہے، لیکن مردہ جانور کے بعض اجزاء وہ ہوتے ہیں جس میں زندگی اور حیات نہیں پائی جاتی، جیسے بال ہے، جیسے کھال ہے، جیسے کھر ہے، جیسے ہڈی ہے، تو یہ اگر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے استعمال کی اجازت ہے مردہ ہونے کے باوجود. حضرت صحابہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ جو کچرے کے گھوڑ پر بکری تم کو نظر آ رہی ہے مری ہوئی پڑی ہوئی، اس سے تم نفع کیوں نہیں اٹھا لیتے، فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ اس سے کون نفع اٹھائے گئی ہے، تو مر گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی کھال سے نفع اٹھاؤ بھائی، کھال سے تو پھر اس کا وہ مشکیزہ بن سکتا ہے جس کے اندر پانی، چھاگل بنا سکتے ہیں، دستر بنا سکتے ہیں، ڈھال بنا سکتے ہیں، ان کے پاس تو کافی سارے استعمال تھے، آج بھی زمانے میں ہے لیدر کا جو استعمال. تو وہ مردہ جانور کے کھال سے، بال سے، ہڈی سے اور کھر وغیرہ سے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مردہ جانور حلال جانور ہو. اب اگر خنزیر ہے جیسے تو اس کی کوئی چیز بھی پاک نہیں ہے، لہذا اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا. خون کی بات چل رہی تھی، تو دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہے. جو خون بہتا ہوا نہ ہو، غیر مسفوح ہو، وہ حلال ہوتا ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ہمارے لیے دو خون حلال کیے گئے، اور فرمایا ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے. کلیجی اور تلی یہ دونوں خون کا مجموعہ ہوتا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لیے حلال ہے. یہاں پر ایک مسئلہ وہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی انسانوں کا خون ایک دوسرے میں جو چڑھایا جاتا ہے، ڈونیٹ کرنا کیسا ہے، اور اس کو پھر انسانوں میں اس کا خون چڑھانا کیسا ہے. خون میں اور انسانی خون میں فرق ہے. جو خالی جانوروں کا خون ہوتا ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے وہ. جو انسان کا خون ہوتا ہے ناپاک ہونے کے علاوہ قابل احترام بھی ہے. خون ہے اس لیے ناپاک ہے، انسان کا ہے اس لیے قابل احترام ہے. دوسرے انسان کے علاوہ جس کا بھی خون ہوگا، دم مسفوح ہوگا، وہ صرف ناپاک ہے، وہ قابل احترام نہیں ہے. انسان کا ناپاک ہونے کے ساتھ ساتھ قابل احترام بھی ہے. تو دو ریزن پائے جاتے ہیں اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن مجبوری کے درجے میں اس کو دودھ پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے اجازت دی ہے. دودھ بھی انسان کا اس کا جز ہے، اور انسان کے اجزاء کو ایک دوسرے کو ڈونیٹ کر لینے کی عام اجازت نہیں ہے. ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اس کے مالک سمجھ کے دوسرے کو دیتے ہیں تو اللہ کی امانت میں خیانت ہوتی ہے، اس بنیاد پہ اس کی اجازت نہیں ہے. خون کا عطیہ بھی پھر جائز نہیں ہونا چاہیے. عام حالات میں تو یہی حکم ہے کہ نہ خون کا عطیہ جائز ہوتا ہے اور نہ خون کا کسی مریض میں چڑھانا بغیر ضرورت کے یہ جائز ہوتا ہے. البتہ اگر کہیں ضرورت ہے تو خون کا دینا بھی جائز ہے اور خون کا چڑھانا بھی جائز ہے. ضرورت کس کو بولیں گے؟ کہ اگر نہیں چڑھایا جاتا ہے خون کسی مریض میں، تو ایسی صورت میں اس کے مر جانے کا خدشہ ہے. اور دوسری چیز، اس خون کو چڑھایا جاتا ہے تو اس سے اس کے بچنے کے امکانات چانسز زیادہ ہیں، تو پھر وہ ضرورت میں آتا ہے اور اس کی اجازت ملتی ہے. اس کے علاوہ دوسری صورتیں ہوں گی، ضرورت نہیں ہے یا خون بھی چڑھا لیے تو یہ مریض بچنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کو چڑھانے کا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کو. تیسری چیز ہے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام فرمایا. یہاں پر آپ اس سے پہلے پڑھیں کہ مردہ یہ اللہ نے حرام کر دیا، یہاں آ رہا خنزیر کا گوشت حرام کیا. الفاظ کو تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں تو ایسا شبہ ہوتا ہے گوشت حرام ہے، باقی چیزیں شاید جائز ہے، جیسے بال، کھال، ہڈی، کھر، اور دوسری چیزیں چربی وغیرہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی تو اس کا تو بال بال ناپاک ہے، بال بال کا استعمال اس کا جائز نہیں ہے، تو پھر لحم الخنزیر میں لحم گوشت کی قید لگانے کا منشا کیا ہے، وجہ کی مصلحت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو جانور، بعض جانور وہ ہیں جو کھائے نہیں جا سکتے، جیسے جتنے جانور کھائے جانے والے ہیں ان کو ہٹا کے باقی دیکھ لیجئے، درندے ہو گئے، اب شیر ہے، شیر کا شکار کسی نے کیا، اس کو ذبح کر لیا، تو شیر کا گوشت کو کھا نہیں سکتا، لیکن شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو وہ ناپاک نہیں رہتا، پاک رہتا، اگر پانی میں گر گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اگر جسم سے لگ گیا تو کپڑے ناپاک، جسم ناپاک نہیں ہوتا، کپڑوں کو لگ گیا تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن خنزیر کے گوشت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو شرعی طریقے پر ذبح بھی کر دیا جائے پھر بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے، ٹچ ہو گیا تو دھونا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے لحم الخنزیر کی صراحت کر دی گئی کہ اس کے گوشت کا حکم دوسرے جانوروں کے گوشت کی طرح نہیں ہے کہ شرعی طور پہ ذبح ہو گیا تو جیسے وہ ٹھیک ہے، کھانا جائز نہیں ہے لیکن فی الجملہ پاک تو ہے، جیسے مٹی ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے لیکن مٹی پاک ہے، ایسے ہی دوسرے جانور جو کھائے نہیں جا سکتے، جن کو غیر معقول اللحم، ان ایٹیبل بولیں گے ان کو، تو وہ ان ایٹیبل جو جانور ہوتے ہیں وہ آپ کھا نہیں سکتے، لیکن وہ پاک ناپاک کی تقسیم تو ان میں بھی ہے، تو وہ پاک ہوتے ہیں شرعی طور پہ اگر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تو لحم الخنزیر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ذبح بھی کر دیا جائے شرعی طریقے پہ، مسلمان پڑھے، بسم اللہ پڑھے، چاروں رگے کھاٹے، کاٹتے ہوئے وہ زندہ بھی ہو، پھر بھی وہ حلال ہونے والا نہیں ہے، صرف خنزیر کے گوشت، یہ ایک حدیث کے مطابق اس میں اس کے سارے وجود اور جسم میں اس کے بال کو سینے کے لیے ایک صحابی نے اجازت مانگی تھی کہ کافی مضبوط اور لمبے بال ہوتے ہیں، وہ سینے میں یوز کیے جا سکتے ہیں، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس کی اجازت دی تھی، اس وجہ سے علماء صرف ایک چیز کا استثناء کرتے ہیں لحم خنزیر کے حوالے سے، باقی کسی چیز کی اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، لہذا جن پروڈکٹس کے اندر یہ باتیں، یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اس کی چربی ہے یا کچھ بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، تو پھر وہ بالکل حلال نہیں ہوتے، وہ بالکل اوائڈ کرنے والے ہوتے ہیں مکمل کلی طور پہ۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آ رہا ہے، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی اللہ نے حرام کیے جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، یہ تھوڑا سا سمجھنے والا مضمون ہے، جانور پر غیر اللہ کا نام لینے کی، نام پکارنے کی تین سے چار صورتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ ڈیڈیکیٹ کرنا جس کو بولتے ہیں، منسوب کرنا، ایک ڈیڈیکیٹ کرنا، انتساب کرنا ہوتا ہے، اور ایک اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، عظمت کی بنیاد پہ ڈیڈیکیٹ کرنا، اس کو بولیں گے عبادت اور تقرب، ان کی نظر میں خود کو قریب کرنے کے لیے، ان کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، ان کا محبوب اور کسی کا محبوب اور پیارا بننے کے لیے ان کے نام پہ جانور ذبح کرنا یا چھوڑ دینا، عام طور سے یہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کے ساتھ، مسلمانوں کے اندر مزارات سے جڑی ہوئی جو قوم ہوتی ہے، جو شرک اور بدعت کے اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کا شکار ہوتی ہے، کفار کے اندر یہ رواج تھا کہ جیسے اللہ کے نام پہ جانوروں کو نامزد کیا جاتا ہے، یہ بکرا اللہ کے نام کی نظر ہے، میں منت مانتا ہوں کہ اس بکرے کو میں اللہ کے لیے ذبح کروں گا، تو اللہ کے نام کا ہو گیا وہ، تو کفار اور مشرکین غیر اللہ کے لیے بھی، بتوں کے لیے بھی اس طرح جانوروں کو نامزد کیا کرتے تھے، یہ نامزد کرنا احلال ہے، وما اہل جو بولا جا رہا یہ احلال ہے، اب یہ نامزد کرنے کے بعد پھر ذبح کرنے کی باری ہے، تو احلال اور ذبح دو چیزوں کے تناظر میں چار صورتیں بنتی ہیں، وہ اس طرح کہ ایک جانور کو اللہ کے لیے مختص کیا گیا، خاص کیا گیا کہ یہ جانور اللہ کے لیے ہے، اور ذبح بھی کیا گیا اللہ کے نام پر، یہ بالاتفاق حلال ہے، کیوں؟ جس لیے کہ جس کی جان اور جس کا جسم تھا اسی کے نام پہ کیا گیا اور اسی کے نام پہ ذبح کیا گیا، اس لیے حلال ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دوسری صورت وہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے نامزد کیا گیا کہ یہ فلاں ولی کا بکرا ہے، فلاں ولی، فلاں شہید کا بکرا ہے، فلاں نبی کا بکرا ہے، فلاں بڑے کا بکرا ہے، مثال کے طور پہ، اور پھر اس کو ذبح بھی انہی کے نام پہ کیا گیا کہ ہم ذبح کرتے ہیں اس کو ان کے نام پر، تو اب وہ تقرب کی نیت، عبادت اور قربت کی نیت ہوئی، وہ بھی غلط ہوا، وہ بھی شرک ہوا، اور جو ذبح ہوا غیر اللہ کے نام پہ یہ بھی غلط ہوا، لہذا ایسے جانور کے حرام ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، دو صورتیں یہ ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نامزد کیا جائے کسی غیر اللہ کے لیے، نبی، ولی، شہید، صدیق کے لیے، لیکن ذبح کیا جائے اللہ کے نام پہ، یہ بکرا فلاں شہید کا ہے، فلاں ولی کا ہے، فلاں صاحب مزار کا ہے، مثال کے طور پہ فلاں خاندان کے بزرگ کا ہے، ایک نسبت ہوتی ہے ملکیت والی کہ یہ چیز کس کی ہے بھائی، یہ ان کی ہے، یہ ملکیت والی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی عظمت کے طور پہ ان کے نامزد کر دینے کی۔ عظمت کے طور پہ نامزد کرنے اور عام طور سے ملکیت کی طرف نسبت کرنے کے لیے جو فرق ہوتا ہے وہ یہ، عظمت کے لیے اور عبادت اور قربت کے لیے جو جانور نامزد کیا جاتا اس کو پھر استعمال نہیں کیا جاتا۔ مان لیجیے اگر اس کا دودھ، اس کے تھن بھر گئے ہیں دودھ سے تو دودھ نہیں دوہا جاتا، یا اگر دوہ بھی لیں دودھ اس کا تو اس کو بندہ خود استعمال نہیں کرتا، غریبوں کو پلا دیتا، کیونکہ اب وہ اپنی ملکیت سے نکل گیا یہ سمجھتا ہے، اب یہ میری ملکیت سے نکل کے گویا ان کی ملکیت میں سمجھ گیا یہ سمجھتا ہے بندہ۔ لیکن جو ملکیت والا قصہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز تمہاری ہے، یہ چیز ان کی ہے، اس میں تو یہی فرق ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری ہے تم نہیں یوز کرنا، یہ ان کی ہے لہذا میں یوز نہیں کروں گا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں نسبتوں میں فرق کرنا ضروری ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ تیسری صورت چل رہی تھی کہ نامزد کیا گیا غیر اللہ کے لیے، ذبح کیا گیا اللہ کے لیے، اس صورت کا کیا حکم ہے؟ ایسے جانور کو کھا سکتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہا؟ علماء فرماتے ہیں ایسے جانور کو بھی نہیں کھا سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تقرب کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے، بندے نے جو دوسرے کے ذات نامزد کر دیا ہے نا، اس وجہ سے یہ حرام ہو گیا ہے، اگرچہ کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو یہ خلاف احتیاط ہے، لہذا یہ بھی ما اہل لغیر اللہ کے ضمن میں آئے گا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت اور ایک آتی ہے جو عام طور سے جانوروں کے علاوہ چیزوں میں آتی ہے، چڑھاوے جو رہتے ہیں مندروں میں، ہندو بھی جو ہے اپنے پنڈتوں اور بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس بھی مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی کس نیت سے کیے جاتے ہیں؟ یہ بھی اسی نیت سے کیے جاتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ اپنے آپ کو بنانا ہے اور یہ چیز ان کی نظر کرنا ہے، ان کے نام کی کر دینا ہے، تو یہ تقرب ہو گیا۔ تقرب اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، تقرب یعنی عظمت اور قربت اور عبادت کی نیت، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اگر کی جائے گی تو وہ شرک ہوگی یا وہ اسلام کے بعد ہوگی تو وہ ارتداد ردت ہوگی، وہ مرتد ہونا ہو جائے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا جو چیز ویسی ہوگی یعنی دوسرے کے نام نظر کی گئی ہوگی اس کا پھر استعمال جائز نہیں ہوگا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس میں مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے نامزد کی ہوئی چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے جو مسلم کمیونٹی اور اس کے اندر کے بہت سارے نوجوان جو اوبر ایٹس کے اندر اور حلال فوڈ ڈیلیوری کے اندر شامل ہیں، ان کے علم میں رہنے کے واسطے، یعنی ہمارے علم میں ہوں، ہمارے دوست جو ایسا کرتے ہیں ان کے علم تک ہم بات پہنچا دیں تاکہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے، نہیں ہے تو کم سے کم ہمارا فریضہ پورا ہو جائے۔ جو چیز ہم کھا نہیں سکتے وہ ہم کھلا بھی نہیں سکتے۔ مفتی صاحب حتوالی صاحب دان برکاتم فرماتے ہیں جو چیز ہم کھا نہیں سکتے وہ چیز ہم کھلا بھی نہیں سکتے، لہذا یہ جو فوڈ ڈیلیوری کی جاتی ہے اس کے اندر بہت سے بہت اکثر لوگ تو احتیاط نہیں کرتے کہ حلال حرام کا، بھائی فوڈ ڈیلیوری ہم کر رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں تھوڑے، ہم تو لے جا کے دے رہے ہیں ان کو، اگر ہم کھا رہے تو وہ برا ہوتا، ہم تو کھلا رہے ہیں، یعنی ہم ان کے پاس لے جا کے دینے کی قیمت ہم وصول کر رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو یہ قید لگا لیتا ہے کہ بھائی ہم وائن کو اور پورک کو اس کو ہم جو ہے نا الگ کر لیتے ہیں، اگر یہ ہے تو ہم کو آرڈر نہ دیا جائے، دوسرا اس کے علاوہ جو ہے ہم کو آرڈر دیا جائے، دوسری قسم یہ ہے، اور ایسا کر کے سمجھتے ہیں ہماری ساری آمدنی حلال ہو گئی، یعنی ہمارے اس کام میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں رہی، غلط فہمی ہے یہ بھی۔ تیسرا طبقہ ہے، میں ابھی بتاؤں گا کہ بھائی یہ کیا خرابی ہو رہی ہے اس میں طبقات ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا طبقہ جو صرف ذبیحہ پہ، یعنی جو حلال شرعی ذبیحہ ہے اس کی نظر میں، وہ اس کا آرڈر لیتا ہے اور اس کے علاوہ کا آرڈر نہیں لیتا ہے، ایسے تیسرے طبقے کا مارکیٹ میں وجود نہیں ہے، کیونکہ اگر ویسا کیا جائے گا تو کون دے گا؟ بس 80-90% تو انسرٹیفائڈ مال ہے بازار کے اندر، تو پھر وہ مال کون اس کو آرڈر دے گا اور وہ کیسے اس کی نوکری باقی رہے گی، جاب اس کا باقی رہے گا؟ تو دو ہی صرف جو ہے نا طبقے بچتے ہیں، دو ہی گروپ بچتے ہیں، ایک وہ جو بالکل فرق نہیں کر رہا حلال و حرام کا، ایک وہ جو فرق تو کر رہا لیکن صرف وائن اور پورک کے ایکسپشن کا، باقی چیزوں کو ذبیحہ غیر ذبیحہ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر رہا۔ تو جو ذبیحہ کی تفریق نہیں کر رہا وہ بھی غلطی پر ہے، کیونکہ غیر ذبیحہ ابھی آپ پڑھ لیے کس میں آ گیا؟ میتا میں آ گیا، مردار میں آ گیا، تو مردار کی ڈیلیوری کرنے والی بات ہے، وہ بھی کہیں کے لیے، کھانے کے لیے۔ بھائی ہم کھانے والا مسلمان نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، کافر کو بھی نہیں دے سکتے جو ہم نہیں کھا سکتے، حتیٰ کہ لے جا کے اپنے پیٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کھلا سکتے. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں سے وہ آ کے کھا لیں, لیکن آپ لے جا کے کھلائیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بتایا کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ کوے آتے ہیں کھا لیں گے, چڑیاں آتی ہیں یہاں سے کھا لیں گی, یہاں پہ کتے, اب ہمارے پاس تو انڈیا پاکستان میں تو کتے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہاں پہ تو نہیں ہوتے, تو وہاں پہ ایسی جگہ رکھ دیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ آ کے کھا لے سکتے ہیں. اگر یہاں پر ایسی جگہ رکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے جہاں سے وہ کھا لیں, پیٹس کو باقاعدہ کھلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جو چیز کتے کو کھلانے کی اجازت نہیں ہے انسان کو کھلا سکتے ہم؟ تو وہ چیز تھوڑا سمجھنے والی ہے, اس کی ڈلیوری ہم دے سکتے ہیں. پھر کیا ہے, ہم کیا کریں پھر؟ جس وقت تک کوئی دوسری جاب نہیں ملتی اس وقت تک اس جاب کے کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ مجبوری ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ شروع کر گئے تو اب اسی کے ذریعے سے ہم اپنا گزارا اسی پہ کر رہے ہیں اطمینان سے کہ ہاں جاب ملی ہوئی ہے, دوسرا جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ حلال ہے کیونکہ ہم محنت کر کے کما رہے ہیں. ہر محنت حلال نہیں ہوتی, گناہ کرنے والی عورتیں, گناہ کرنے والے مرد بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ان کی کمائی حلال نہیں ہو جاتی, وہ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں. اب کس کس چیز کو, چوری کرنے والا چوری میں محنت کرتا ہے, ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکے میں محنت کرنا پڑتا ہے, حلال کمانے والے سے زیادہ دماغ لگانا پڑتا ہے سزا سے بچنے کے لیے. تو محنت تو ہے اس کی, ذہنی محنت بھی ہے فزیکل محنت بھی ہے, اس کے باوجود اس کی کمائی حلال نہیں ہے, تو صرف محنت کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی. تو ایسے نوجوان ہمارے ایسے ساتھی جو اس فیلڈ میں ہیں ان تک ہمارے اس پیغام کو جاننے والوں میں ہو تو پہنچا دینا چاہیے نرمی کے ساتھ میں کہ دیکھو بھائی ہو سکتا تم کو معلوم نہ ہو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں, یا کم سے کم یہ کر دیں کہ تم یہ جاب کر رہے ہو کسی وقت نکال کے فرصت سے مولانا سے ٹائم لے کے مسئلہ پوچھ لو, جس مولانا پہ بھی تم کو اعتبار اور بھروسہ ہے یا تم کو ذاتی طور پہ ان سے تعلق ہے ان سے پوچھ لو, اگر وہ جائز بولیں تو پھر کرو کہ آگے کی ذمہ داری مولانا پہ ہے, اگر وہ نہیں جائز بولتے ہیں تو پھر کیوں اپنے آپ کو خامخواہ دنیا کی خاطر اپنی دین برباد کر آخرت برباد کر, توجہ دلا دیں. جو ساتھی وہ جاب کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ہیں اور وہ پورک کو اور وائن وغیرہ کو اوائڈ کرتے ہیں اور مجبوری کے درجے میں کر رہے ہیں دوسرا جاب ڈھونڈتے ہوئے بھی, اور اس دوران بھی ان کو انسرٹیفائڈ جگہ سے مال اٹھانے اور پہنچانے کی ذمہ داری ملتی ہے, ان کے لیے ایک احتیاط کا حکم ہے, اور وہ حکم یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا اتنا حصہ نکال دیں جو حرام کی ڈیلیوری میں نکلا ہے آیا ہے ان کے پاس. مثال کے طور پہ $1,000 بنے ہیں, اس میں سے $500 مثال کے طور پہ اگر بنتے ہیں حرام کے, تو پھر وہ مائنس کرنا ہوگا, وہ نکالنا ہوگا, ویسے ہی صدقہ کرنا ہوگا ثواب کی نیت کرے بغیر. جو مال حرام ہوتا ہے اس مال میں ثواب کی نیت نہیں کر سکتے, جائز نہیں رہتا. یہ مطلب ہوا یہ مال حرام ہے, اس مال حرام کو میں دے رہا ہوں آپ میرے کو ثواب دو, ارے بھائی تم مال کو عذاب نہیں مل رہا اس پہ, وہی بڑی بات رہتی, وہی اس میں اہم بات رہتی کہ بندے کی پکڑ نہیں ہو رہی اس پہ کہ تم کمائے کیسا حرام, اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی. تو جو مال اس نوعیت کا ہوتا ہے اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے. فَمَرِضْتُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, جو مجبوری کی حالت میں آ جائے, تعالیٰ محرمات کا بیان ذکر کرنے کے بعد حرام چیزوں کی کس سچویشن میں اجازت ہے استعمال کرنے کی اور کن کنڈیشنز کے ساتھ ہے اور کس کوانٹیٹی میں ہے, اس کو یہاں پہ سب بتایا جا رہا ہے. فرمایا اضطرار, مجبوری کی حالت ہونا یعنی جان کا خطرہ ہونا, یا تو غذا ہی میسر نہیں ہے, بندہ ایسی جگہ جا کے پھنس گیا جہاں پہ اس کو کچھ مل ہی نہیں رہا, ریگستان میں پھنس گیا, جنگل میں پھنس گیا, یا مثال کے طور پہ ایسے جیلوں میں جہاں پہ حرام ہی پرووائڈ کیا جاتا ہے, یا کسی ایسی بھی جگہ جہاں پہ صرف حرام آ رہا ہے حلال نہیں ہے اس کے لیے اور اس کو کھانا ہے, تو وہ جان بچانے کے لیے کھانا پڑے گا اس کو. حرام سے بچنے کے لیے وہ جان دے دیتا ہے تو وہ شہید نہیں ہے, وہ گناہگار ہے, وہ خودکشی ہے. ذہن میں رکھیں, مسائل میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک بندہ کلمے کا اقرار کرتا ہے اور اس کو مجبور کیا جاتا ہے نہیں کلمہ کفر بکو, اور وہ بندہ کلمہ کفر نہیں کہتا ہے تو وہ لوگ اس کو مار دیتے ہیں, کافر نہیں بننے پہ کلمہ کفر نہیں بولنے پہ اس کو مار دیتے ہیں, تو وہ عظیمت ہے, وہ اللہ کی نظر میں بہت اچھی بات ہے اور وہ شہادت ہے, ویسا مرنا شہادت ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کھانے پینے کے معاملے میں مجبور ہو کر بھی حرام کھانا کھا کر جان نہ بچائے تو وہ بندہ شہادت کی موت مرنے والا نہیں ہے, وہ خودکشی کی موت مرنے والا شمار ہوتا ہے. رخصتیں جو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں ان رخصتوں کی 4 قسمیں ہیں, اس میں سے وہ ہر کھانے کون سے کھانے میں کون سی قسم جائے گی وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے, وہ علماء کریں گے انشاءاللہ. بہرحال فمن اضطر, جو ناجائز چیزیں ہیں اضطرار کی حالت میں مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت ہے. مجبوری کس کو بولیں گے کہ آدمی کو چیز ہی اویلیبل نہ ہو حلال والی، یا اویلیبل ہے لیکن کچھ لوگوں کا اس پہ ٹارچر اور فورس ایسا ہے کہ وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں یہ کھاؤ ورنہ تمہیں تمہاری جان لے لیں گے. حلال تو اویلیبل ہے مگر کوئی اس کو مجبور کرتا ہے حرام کھانے کے لیے کہ اگر نہیں کھائے گا تو اس کی جان جائے گی مثال کے طور پہ، یا انتہائی مالی یا جانی شدید نقصان پہنچائیں گے، یہ ہوگا اضطرار. غیر باغن، کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بندہ طالب لذت نہ ہو، طالب لذت نہ ہو. صرف یہ گوشت سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہر حرام چیز سے ہے، اس کا تعلق ہر حرام چیز سے ہے. کھانے کی چیزوں میں بھی آتا ہے یہ، پینے کی چیزوں میں بھی آتا ہے یہ، برتنے کی چیزوں میں بھی آتا ہے، بعض حرام کام کرنے کے ضمن میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ایسی سچویشن میں پھنس جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ حرام کر ارتکاب کرنے پر جان بچانے کے لیے، تو غیر باغن، وہاں پہ میرا حکم توڑنے کی خواہش دل میں نہیں رہنا، نمبر ایک. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ غیر باغن، تم نے شروع کیا ضرورت کے لیے، پھر اس کے بعد مزہ آنا شروع ہوا تو کنٹینیو کرنے لگ گئے، ایسا نہیں ہونا. طالب لذت، لذت کی طلب میں نہیں پڑ جانا تم. مثال کے طور پہ جان بچتی تھی، بچ سکتی تھی تین لقموں سے، اور تم کھانے لگ گئے 10 لقمے، تو آگے کے 7 لقمے یہ پورے حرام ہوں گے اور اس پہ تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے. جان بچانے جتنا تمہارے لیے اجازت مل سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. ولا عادن، یہ لمٹ ہے کہ بھائی ضرورت سے زیادہ نہیں کھائے، یہ ابھی جو بات پہلے عرض کر دی گئی اس کا تعلق ولا عادن سے ہے. اور باغن کا تعلق لذت سے ہے کہ مزے میں آ کر یا حکم کے توڑنے کی خوشی میں کوئی بندہ کھانے لگ جائے. فلا اثم علیہ، تو ایسے بندے پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز حلال نہیں ہو گئی، بس میں نے گناہ اٹھا دیا اس پہ سے. ایک چیز ہے، ایک بات ہے کہ کوئی چیز آپ کو کرنے کی اجازت دی گئی اس لیے کہ وہ جائز ہے، ایک یہ ہے کہ جائز تو نہیں ہے لیکن تم مجبور ہے اس لیے کر لو. فلا اثم علیہ کا انداز بتاتا ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہو گئی، یہ حلال نہیں ہو گیا، یہ حرام ہی ہے، یہ چیزیں جس کو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن حرام کے استعمال کا جو گناہ تھا وہ تم کو نہیں دیا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ میں مجبوری کی سچویشن میں ہوں یا نہیں ہوں، غیر باغن، میں طلب میں پڑ گیا یا نہیں پڑ گیا، ولا عادن، کوئی بندہ جو اس سچویشن میں آ گیا تھا اس نے حد سے تجاوز کی یا نہیں کی، ہر آدمی کے حساب سے ہے یہ. ہر آدمی کے لیے ڈیسیشن لینا اور تجویز کرنا مشکل ہوتا کہ میں یہ کنڈیشنز پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تعالیٰ فرما رہے فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم، اس ڈیسیشن کے لینے میں تم سے جو آگے پیچھے کمزوری کوتاہی ہو جائے گی اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. ایک تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ بنے گا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکام کو جو اللہ نے اتارے ہیں کتاب کی، اور اس کے بدلے میں معمولی قیمت کو لیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں فرمائیں گے. ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. ولہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، ان لوگوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، ہدایت بیچ کر گمراہی کو خریدا. والعذاب، اور عذاب کو خریدا، بالمغفرتی، مغفرت اور معافی بیچ کر. فما اصبرهم علی النار، یہ کس قدر ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں آگ کا. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اتاری تھی کتاب حق کے ساتھ میں. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے معاملے میں وہ زدہ زدی میں بہت دور جا پڑے ہیں حق سے، راہ ہدایت سے. محرمات دو قسم کے ہیں، حرام چیزیں، ایک حسی اور ایک معنوی. ایک حسی چیزیں، محسوس چیزیں جو ہم کو چھو کر، دیکھ کر، چکھ کر، سونگھ کر، سن کر جو چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ حسی ہوں گی، اور جو چیزیں ایسی نہیں ہیں وہ پھر معنوی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیات میں محرمات حسیہ کا بیان کیا تھا، جانوروں کا، خون کا، میتا کا، ان کا ذکر کیا تھا. اب اقتالہ فرماتے ہیں محرمات معنویہ کا بیان، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی بالخصوص، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں. جن آیتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مضمون ہے اس کو چھپا رہے ہیں، ان کی جو بشارتیں ہیں اس کو چھپا رہے ہیں، ان کی جو علامتیں ہیں اس کو چھپا رہے ہیں, اور چھپانے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو جس مقصد سے وہ ان آیتوں کو اس مضمون کو چھپا رہے ہیں اس مقصد کے حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے لوگوں سے اپنے پیروکاروں سے اس کا نذرانہ بھی لے رہے ہیں, اس کے ہدیے اور گفٹ بھی لے رہے ہیں, اس کی قیمتیں بھی لے رہے ہیں. تو ایک کام کتمان کا ہوا, دوسرا کام اشترا کا ہوا, اس کے عوض مال لینے کا ہوا. تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مال لے رہے ہیں یہ مال کے بارے میں یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ حلال ہے ان کے لیے؟ اگر میتہ حرام ہے, لحم خنزیر حرام ہے, ما اہل بھی حرام ہے, تو یہ حلال ہے, یہ اس سے بدتر ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, یہ محرم کو تو یہ حرام ہی نہیں سمجھ رہے, تھوڑے سے محرمات سے بچ کے سمجھ رہے ہم دین کے پابند ہیں. نہیں, دین کے پابند ہونے کے لیے تمام محرمات سے بچنا پڑتا ہے. اور جہاں تک ان کی حرکت ہے یہ ایسی بےہودہ حرکت ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہونے والا ہے. مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ, یہ جو نذرانے ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں, اب وہ جس شکل میں بھی جا رہے ہیں, پیٹ میں جانا کھانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن استعمال میں آ گیا کا مطلب ہے کہ آگ کا استعمال ہو رہا ہے. یاکلون کا مطلب ہے یستعملون, ان کے استعمال میں, ان کے یوز میں آ گیا وہ, تو اب وہ چیز ہو گئی آگ کی. حضرت محی الدین شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ نہیں دینے والے کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ ڈسے گا, یا اس کے مال کو آگ بنا دیا جائے گا اور اس کی پیشانی پہلو اور پشت کو داغا جائے گا, یا ایسی مختلف قسم کی سزائیں بیان کی گئی. اب اس آیت میں ہے کہ یہ لوگ آگ کھا رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں مگر آگ کو. تو حضرت فرماتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق کہ یہ چیزیں واقعی آگ ہیں, ہم کو نظر نہیں آ رہی, دنیا بدلے گی پھر سمجھ میں آئے گی, تھوڑا سا ماحول بدلے گا تو اس کا اثر ظاہر ہونے لگ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر جو ماچس ہوتی ہے یا جو ہمارا لائٹر ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے, اس کے اندر جو لکوڈ پایا جا رہا وہ لکوڈ آگ ہے, لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آگ کا ماحول ملتے ہی آگ بن جا رہا ہو. ماچس کی تیلی کے اندر, ڈبیا اس کے دیا سلائی کے اندر جو مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ مسالہ آگ ہے, آگ کا ماحول دیکھتے ہی پھر وہ آگ کیسے پکڑتا ہے, آگ ہے تبھی تو وہ آگ پکڑ رہا ہے. تو یہ جو مال کھا رہے ہیں یہ بھی آگ ہے, دنیا میں وہ اس کا ماحول نہیں ہے, کیونکہ یہ دار الجزا نہیں دار العمل ہے, اس واسطے اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا. آخرت کی دنیا میں اگر دیکھو گے یا یہاں سے آخرت کی عینک اور آخرت کے سوراخ سے جھانکو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ آگ ہی ہے جو کھائی جا رہی ہے, جو یوز کی جا رہی ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ایک اور سزا, ایک سزا تو یہ ہے کہ آگ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے ان کو احساس نہیں ہو رہا, دوسرے یہ ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے. قیامت کا دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا معاملہ شرف نہیں رکھتا, وہاں پہ عدالت لگنے والی ہے, عدالت میں کسی نے جج سے بات کر لی تو وہ عزت کی بات نہیں ہے. ان پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوں گے کہ اتنی عزت بھی نہیں بخشیں گے کہ جو عام سب لوگوں کو عزت دی جاتی ہے اس سے بھی یہ محروم رکھے جائیں گے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ نہیں تمہارا کیس ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں, تم اس قابل ہو ہی نہیں. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, مسلمان گناہگار ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں, اس کو پاک کر جہنم میں ڈالتے ہیں. مسلمان کو جہنم میں ڈالا جاتا گناہوں کی وجہ سے تاکہ وہ دھل دھلا کر کے پاک ہو کر جنت کے قابل بن جائے, کیونکہ جنت میں گناہوں کی نجاست اور گندگی کے ساتھ نہیں جا سکتے, جنت میں گناہ کی گندگی کے ساتھ میں نہیں جا سکتے, گندگی دھلتی ہے جہنم میں جا کر. تو پھر اس لیے مسلمان کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے, جہنم میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کی گندگی ڈھل جائے. وہ حمام ہے مسلمان کے لیے, جہنم گویا حمام کا کام اس میں درجے میں ہے. تو ولا یزکیہم, ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں فرمائیں گے, جہنم میں ڈالیں گے پاک کرنے کے لیے نہیں, سزا دینے کے لیے. ولہم عذاب علیم, اب جو ملے گا ان کو وہ پاکی کا سامان نہیں, وہ عذاب کا اور دردناک ان کا انجام ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہدایت دیے تھے تو ہدایت کو بیچ دی اور ضلالت کو خرید لیا, اور ان کو بولا گیا تھا ہدایت اپناؤ گے تو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی جو آخرت میں ظاہر ہوگی, تو وہ بھی نہیں چاہیے تھی ان کو, اس کے بجائے میں انہوں نے عذاب کو اختیار کر لیا. تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا عجیب جملہ ہے, فما اصبرهم علی النار, بھئی تم تو علم والے ہو, تم تو جانتے بوجھتے ہو, اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کس چیز کو اپنے کھاتے میں لے رہے ہو, آگ ہی کو اور عذاب ہی کو, تو کس قدر جرت مند اور حوصلہ ہے تمہارا, شاباش ہے تم کو کہ تم لوگ جہنم کو چوز کر رہے ہو. ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, اللہ نے کتاب حق دے کر بھیج دیتی. یہ سزا کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جرم ایسے کیے ہیں, اللہ نے حق اتارا حق کو ظاہر کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کو چھپا دیا. ان الذین یکتمون ما, دوسرے اللہ نے حق کو اتارا تاکہ اس کا اظہار کیا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے, اور ان لوگوں نے اس کی تلبیس کر دی کہ حق و باطل کو مکس اپ کر دیا. اور اللہ نے اتارا تھا اختیار کر کے سب ایک گروپ بن جائیں, سب ہدایت پہ آ جائیں, لیکن یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آئے بلکہ ہدایت کرنے والوں سے اختلاف میں آ گئے, ہدایت پہ آنے والوں سے اختلاف میں آ گئے. ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید, تو آسمانی کتابیں اور بالخصوص قرآن کریم اتارا گیا تھا اس پر ایمان لانے میں یہ مختلف ہو گئے. جو ایمان لائے ان کے ساتھ یہ بھی ایمان لاتے تو سب کے سب مسلمان ہوتے, سب کے سب ہدایت یافتہ ہوتے, سب کے سب عذاب سے بچ جاتے, لیکن یہ نہیں لا کے اختلاف کرنے والے یہ ہوئے, اس لیے یہ انتہائی دور کی زدہ زدی میں دور جا پڑے ہیں راہ حق سے. یہاں ایک مضمون مختصر سا لیکن آج کل کے ماحول میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں دو لوگوں میں, دو پرسنز میں, دو انڈیویجلز میں یا دو جماعتوں اور گروپوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہر ایک کو یہ نہیں بولا جاتا کہ تم لوگ آپس میں صلح کر لو, مل لو, اس اختلاف کو, جھگڑے کو چھوڑ دو. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا, قرآن یہ نہیں بول رہا کہ جہاں ایسا ہو دونوں کو خاموش بٹھا دو, قرآن نے یہ نہیں بولا ہے. قرآن نے کہا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان کو دعوت دو کہ دیکھو یہ اختلاف ختم کرو, یہ بولیں گے سب سے پہلے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, یہ بولیں گے کہ اختلاف ختم کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر ایک ظالم ہے اور دوسری مظلوم, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, تو اب ہاتھ پکڑا جائے گا ظالم کا, مظلوم کو چپ کرانے کی کوشش نہیں کی جائے گی, ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا. تو جہاں پر دلائل کی روشنی میں کوئی بندہ ظالم ہو تو پھر وہاں ظالم کو بولا جائے گا کہ تم یہ اختلاف اور یہ ضد چھوڑو اور جو حق پر ہیں ان کے ساتھ میں آ کر کے جڑ جاؤ. حق والوں کو نہیں بولا جائے گا کہ تم اپنے بیانات ختم کر دو, تم ان کے خلاف بولنا چھوڑ دو. حق باطل کے خلاف بولنا کیسے چھوڑے گا؟ لکم دینکم ولی دین, تو قرآن میں اترا ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے پھر حق, اہل حق وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی تائید کیسے کر سکتے ہیں یا خاموش کیسے ہو سکتے ہیں حق سے اور باطل کی تردید سے؟ سورہ کافرون کا جو مضمون ہے وہ مضمون صرف میری چیز حق ہے بولنے کی نہیں ہے, تمہاری چیز باطل ہے بولنے کی بھی ہے. سورہ کافرون, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ہم میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, جن معبودوں کو تم نے پوجا آئندہ کبھی بھی میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس ایک خدا کو میں پوج رہا ہوں صرف اسی ایک خدا کو تم آئندہ تم بھی پوجنے والے نہیں ہو. لکم دینکم ولی دین, اب میں میرا دین دیکھ لیتا ہوں. آگے یہ بول کے خاموش نہیں ہوا, نہیں ہوا گیا, بلکہ فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین, میں میرا دین دیکھتا ہوں تم تمہارا دین دیکھو. تو یہاں باطل کو باطل بولا جائے گا جب بولنے کی ضرورت ہوگی, اور اختلاف اس کی وجہ سے ہوا تو پھر جو ظالم ہے, جو ناحق پر ہے, اس کو سمجھایا جائے گا, اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. اہل حق پر آوازیں نہیں کیسے جائیں گے کہ یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں, یہ لوگ تفرقہ کرتے ہیں, ان کو بڑا اختلاف کا شوق ہے, امت میں یہ پھوٹ ڈال رہے ہیں, یہ تفرقہ باز ہیں, یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. اگر اس کا نام فرقہ واریت ہے, حق کو بولنے کا نام اور باطل کے باطل ہونے کے بولنے کا نام فرقہ واریت ہے, تو پھر اسلام بھی فرقہ واریت ہے. اور اس کی زد میں آنے والے صرف علماء نہیں ہیں, وہ بھی 14ویں 15ویں صدی کے, اس کی زد میں آنے والے ہر دور کے مسلمان, دور اول کے مسلمان بھی ہوں گے, اور تھوڑا آگے بات آگے بڑھ جائے گی, جن کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا گیا پھر وہاں تک بھی جائے گی بات, انبیاء کے زمرے تک. سب سے پہلے حق کا احقاق تو وہی کرتے ہیں نا. کفار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چڑ تھی, بھائی تم ایک معبود کی عبادت کرنے کی بات کرو, لات و عزا کو, بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ ان کو وہیں تو چڑ تھی. وہ وفد کے وفد بنا کر, گروپ کے گروپ بنا کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے, بولتے تھے بھتیجے کو سمجھاؤ, وہ ہمارے ابا و اجداد کو گمراہ بولتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, ان کی شان میں نقص نکالتا ہے کہ وہ نفع نہیں دے سکتے, وہ نقصان نہیں دے سکتے, وہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ بولتا ہے تو ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کرنے کے لیے ہی مجھے بھیجا گیا ہے دنیا میں. تو یہ ذہن میں رہنا ہے کہ ہم کو زیادہ کول بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہم جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ ہم اپنا پہلو نرم بھی رکھیں گے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر احقاق حق کیا جائے گا اور تردید باطل کی جائے گی, باطل کا رد کیا جائے گا. اور وہ باطل کا رد کرنے والا غلط نہیں ہے اپنے موقف میں. ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید, کتاب کے اندر اختلاف کرنے والے گمراہی میں دور جا پڑے. اختلاف کرنے والا قرآن کس کو بول رہا ہے؟ جو باطل پہ ہے ان کو بول رہا ہے, جو حق پہ ہے ان کو نہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے یہودی تو اپنے دین پہ پہلے سے تھے, نیا دین لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ اس نئے دین کو قبول کرے، تو نئے دین کے قبول کرنے والے صحابہ اور حضور ہوئے۔ تو اختلاف کرنے والا قرآن چاہا تو ان کو بھی بول سکتا تھا، لیکن ان کو نہیں بول کے یہودیوں کو اختلاف کرنے والا بولا۔ سمجھنے والی بات ہے کہ نئے پرانے کا قصہ نہیں رہتا، حق اور باطل کا قصہ رہتا ہے۔ جو جدھر جدھر حق ہے ادھر اختلاف نہیں ہے، جدھر باطل ہے اختلاف ادھر ہی، وہیں پہ پھر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ۔